سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 اکتوبر سن 2003، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عظمت قرآن اور تعارف سورہ فاتحہ کے ضمن میں ایک جامع خطاب فرمایا۔
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم عانس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات ہے قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ ہر شخص پر واضح ہونا چاہیے۔ تین نکات ذہن میں رکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضرت جبرائیل کی وساطت سے حضرت محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر تین، یہ بہت اہم ہے، یہ محفوظ ہے، من و عن موجود ہے، اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوئی ہے، کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر عقیدے کے اعتبار سے ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ پھر اس کے لیے تکفیر کا فتویٰ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر ان کے پڑھے لکھ لوگ یہی کہتے ہیں، اور میں ایران کا دورہ کر کے آیا تو وہاں بھی علماء نے کہا ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، یہی حق ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی۔ تو پہلی بات، اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ من و عن یوں کا توں موجود ہے، جیسے جبرائیل نے حضور کو سکھایا، حضور نے صحابہ کو سکھایا، ویسے ہی یہ قرآن یوں کا توں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اب ذرا نمبر دو پر اسی معاملے میں تھوڑا سا ہم علمی گہرائی میں اتریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام متکلم کی صفت ہو جائے، اور کلام جو ہے وہ در حقیقت متکلم کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی تن جملے بولے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ ان پڑھ آدمی جائے گا، کوئی عالم و فاضل بولے گا چند جملوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب عید ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو کلام میں در حقیقت متکلم کی شخصیت جھلکتی ہے، عکس اس کا موجود ہوتا ہے۔ اب جہاں تک صفات کا تعلق ہے، ہمارے وہاں اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہے عین یا اس سے علیحدہ اضافی ہے؟ اس پر جو ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ لا عین ولا غیر، نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے کہ متکلمین کی بحثوں کا یہ خلاصہ۔ اسی اعتبار سے ہم اس قرآن کو نہ تو اللہ کا عین کہہ سکتے لیکن غیر بھی نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی صفت کے طور پر، چنانچہ اس کی تاثیر وہی ہے جو اللہ کی ذات کی تاثیر، اس کا جو ہے سورہ آراف میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی استدعا کی، وہ طور پر جب پہنچے ہوئے تھے، گفتگو تو ہو رہی تھی، تو ان کا شوق بڑھا اور درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک، پروردگار گفتگو تو ہو رہی ہے، مجھے اپنا دیدار بھی عطا کر دے۔ اللہ نے جواب دیا لم ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ بلا کے نزو الجبل، ذرا سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر وہ پہاڑ اسے برداشت کر لے تو تم سوچنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے، ہماری تجلیات جو ہے ان کو برداشت کر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ پھٹ گیا، ریزا ریزا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بھی بالواسطہ دیکھ رہے تھے. تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، براہ راست نہیں تھی، بلکہ ان ڈائریکٹ جو ہے مشاہدہ ہو رہا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ ذات باری تعالیٰ کی تجلی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا، اور یہ واقعہ ہے، یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے. اسی بات کو تشبیہ کے پیرائے میں سورہ حشر کی آج جو آپ نے ابھی نماز میں بھی دوسری رکعت میں سنی اور میں نے بھی ابھی پڑھی، فرمایا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور سے کام لیں. یعنی اگر یہ مثال ہے، تمثیل ہے، تشبیہ ہے، لیکن اصل میں تشبیہ اور تمثیل ایسی بات کے لیے دی جاتی ہے جو خود نہایت لطیف ہو، سمجھنے آنے والی نہ ہو، تو اسے کسی مثال کے ذریعے سے جو مالا یدرا کو کل ہو لاجتنا کو کل ہو، بات پوری سمجھ میں نہ آئے تب بھی کچھ تو سمجھ میں آ جائے، تو تشبیہ اور تمثیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ تمثیل بیان کر دی تاکہ تم کچھ سمجھ سکو کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے، مثل حق پنہا ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو. قرآن مجید کی مدح بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر، ایسے ہی قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور جیسے اللہ حی و قیوم ہے زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن مجید بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور گویا ہے، گفتگو کرتا ہے. تم اس سے ہم کلام تو ہو کبھی، یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا. بہرحال یہ عظمت کے اعتبار سے یہ ایک نقطہ صرف میں بیان کر رہا ہوں. اب تیسری بات سمجھیے، اصل قرآن کہاں ہے؟ تین جگہ پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا اصل قرآن لوح محفوظ میں، سورۃ البروج کی آخری دو آیات ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں. سورہ واقعہ میں فرمایا گیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے، بڑا باعزت قرآن، ایک چھپی ہوئی کتاب میں. ہمارے سامنے تو قرآن جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اصل قرآن جہاں ہے لوح محفوظ، اور پھر اسی کو کہا گیا کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب. اسی کو فرمایا گیا ہے سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن جو ہے یہ ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، لدینا اللہ کے قریب ہے، اللہ کے پاس ہے، اس میں یہ ہے، اور العلی ہے، بہت بلند اور حکیم ہے، کمال حکمت والا. اصل قرآن رہا ہے یہ قرآن مجید کی، یوں سمجھیے کہ مصدقہ نقول ہے جو ہمارے سامنے. جیسے آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ کیا ججوں نے، وہ فیصلہ جو لکھا گیا وہ وہی رہتا ہے، لیکن سائلین کو یا جو بھی فریقین مقدمہ ہے انہیں مصدقہ نقول دی جاتی ہے، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے. تو ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ در حقیقت اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے، کتاب مکنون میں جو قرآن ہے، جو ام الکتاب میں قرآن ہے، یہ اس کی گویا کہ اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے سند یافتہ مستند رسول ہے. اب چوتھا نقطہ، قرآن مجید کی حضور پر نزول کی کیا شکل ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید میں سورہ شورا میں اللہ کے کلام کی تین شکلیں بتائی گئی ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور بھی وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست رو در رو کلام کرے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، لیکن انسان کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تحمل کر سکے اللہ کے براہ راست کلام کا. لہذا کلام کی تین شکلیں، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے انسان کے قلب کے اوپر ایک چیز القاء ہو جاتی ہے، خواب میں اللہ کو دکھاتا ہے، الہام ہوتا ہے، یہ براہ راست اللہ کی نہیں ہے. یا پھر اللہ اور سے بات کرتا ہے، اور بھی برائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اوس سے گفتگو ہوئی، کلام تو ہوا لیکن براہ راست سامنے آ کر نہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تبھی تو وہ شوق ان کا جو ہے بڑھتا، جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے تو ذرا مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ وحی کرتا ہے اللہ کے رسول پر جو وہ چاہتا ہے. قرآن اس تیسری شکل میں محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے. آپ کی رویائے صادقہ، آپ کے الہام، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی خفی ہے، وہ قرآن میں شامل نہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ، یہ جبرائیل نے حضور کے قلب کے اوپر براہ راست نازل کیا، اور یہ حضور نے ان کانوں سے نہیں سنا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے، بلکہ دل کے کان سے سنا ہے، یہ براہ راست قلب پر نازل. انہ نزلہ علی قلبک، حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر. دل میں ہوتی ہے روح، روح کا مسکن قلب، تو براہ راست روح سے، وہ گویا کہ روح القدس اور روح الامین، یہ جبرائیل کے لیے الفاظ آئے، روح القدس پاک روح، روح الامین امانت دار روح، اس روح امین نے روح محمدی سے گفتگو کی. یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ہے وحی کی حقیقت، قرآن کی وحی کی حقیقت. روح الامین نے روح محمدی کو سنایا ہے قرآن. اس پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا، جب جگر مراد آبادی آپ کو معلوم ہے بہت شراب پینے والے بہت عادی تھے، پھر ایک وقت آیا توبہ کرنے اور نہایت بادشاہ ہو گئے. اس کے بعد کی جو ان کی شاعری ہے وہ بڑی پاک شاعری ہے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ نغمہ قرآن روح القدس نے سنایا روح محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بڑا نغمہ، اس سے اعلیٰ نغمہ ممکن ہی نہیں. جہل خرد نے جن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے کھائے، ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے، کارے ومانہ جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. ایک جسمانی آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، جھوٹی ہے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. تو اسی میں یہ شعر بھی جو انہوں نے کہا ہے، پتہ نہیں اس پورے مفہوم کو سامنے رکھ کر کہا ہے یا بس ایک بارش ہو گیا خیال، لیکن حقیقت وہی، حقیقت وہی یہ قرآنی کے جمل میں یہ بات بہت ہی آسان ہو جاتی سمجھنی، روح سنے اور روح سنائے. روح محمدی نے سنا اور روح القدس حضرت جبرائیل نے سنایا. اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے مراحل دو ہیں. اب ہم نے ابھی رات میں سنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر اس میں بھی کہا گیا رمضان ہی کی ایک شب ہے لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آئے گی، تو اس میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس کے اندر کیا مناسبت ہوگی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں شمسی حساب سے اور 23 برس میں قمری حساب سے. سن 610 میں شروع ہوئی ہے وہی قرآن کی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا، تو 22 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے. تو اب ان میں تکبیر کیسے ہے، وہ تکبیر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان مبارک کی ایک شب ہے، اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر اور سماع دنیا، یہ سات آسمان جو ہے ان میں جو نزدیک ترین ہے ہم سے، دنیا کہتے قریب کو، ادنا کا مونس ہے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اس پہلے آسمان پر پورا قرآن اتار دیا گیا. اسی لیے اس کے لیے عام طور پر لفظ آتا انزال، انزلا ينزل، انزلا ينزل، گویا کہ باب افعال پہ جو انزال ہے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی چیز کو دفتن اتار دینا. اور ایک ہے حضور پر، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ، جستہ جستہ، تھوڑا تھوڑا، آیتوں کی شکل میں، سورتوں کی شکل میں قرآن نازل ہوا. یہ ہوا ہے 22 یا 23 برس میں. یہ تنزیل ہے. تنزیل کہتے ہیں رفتہ رفتہ، تدریجت، وقفے وقفے سے اتارنا. جیسے ایک لفظ ہے اعلام، وزارت اعلام، منسٹری آف انفارمیشن. اعلام کے معنی بتا دینا. بس تعلیم کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے ذہن میں اتارنا. اس بچے کی کیا استعداد ہے اس کے مطابق تعلیم دیں گے آپ. پھر جب ذرا بڑا ہوگا تو پھر اور تعلیم دیں گے، پھر اور بڑا ہوگا تو اور تعلیم دیں گے. تو یہ رفتہ رفتہ جو ہوتا ہے معاملہ وہ ہے تعلیم. اور ایک دم بتا دینا ایک بار میں ختم، وہ ہے اعلام. تو انزال کی شکل میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہاں تنزیل کا لفظ نہیں آیا، لیکن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں زیادہ تر تنزیل کا لفظ آیا ہے. ہم نے اس میں رفتہ رفتہ نازل کیا ہے. اگلی بات آئی ہے زمانہ نزول اس کا کیا ہے اور کہاں نازل ہوا، عرض نزول کیا ہے. اس سے ہم ایک ٹائم اینڈ اسپیس کانسیپٹ ڈیولپ کر لیں گے. 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا 22 برس. کہاں نازل ہوا؟ عرب میں، بلکہ عرب کے لیے خاص اسے حجاز. تقریباً تمام قرآن، دو تہائی تو مکے میں نازل ہوا، مکی دور میں نازل ہوا، ایک تہائی تو مدنی دور ہے، مدنی میں داخل ہوا. یا حضور کی جو مہمیں تھیں، آپ جاتے تھے تو اگر غزوہ خندق ہے تو وہ بھی مدینے میں ہو رہی ہے، غزوہ بدر ہے وہ بھی حجاز میں ہے. حجاز کے ساتھ ملتا ہوا میدان جسے کہتے ہیں وہ تہامہ کہلاتا ہے، جو کہ پہاڑوں کے اور ساحل کے درمیان ملا. اسی میں شہر جدہ ہے، اسی میں یمبو ہے، یہ مختلف شہر ہیں. تو سارا قرآن حضور پر اس علاقے میں نازل ہوا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو زمانے کا اندازہ ہو گیا. ایک قوم جو مخاطب اولین تھی، سب سے پہلے خطاب قرآن میں ان سے کرنا تھا، لہذا ان کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھا ہے. اس انداز میں قرآن آیا ہے کہ عام بدو بھی اس کو سمجھ لے. حالانکہ اس میں ہدایت جو ہے وہ ابدی ہے. بڑے سے بڑا جو ہے فلسفی وہ بھی کہے گا کہ قرآن مجید میں میرے لیے ہدایت ہے، وہ گہرائی میں بہت ادا نہیں کرے گا. جس کی سب سے بڑی مثال علامہ اقبال، مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال کر، یورپ میں جرمنی اور انگلستان سے فلسفہ پڑھ کر آ کر تسکین ملی ہے تو قرآن مجید میں دی ہے. ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں یہ بڑی مستند روایت، بس قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفی کتاب پڑھتے نہیں. تو نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے حق میں بندہ نواز میں مجھے کہیں سکون نہیں ملا، میری علم کی پیاس کہیں نہیں بجھی، صرف قرآن مجید کے دامن میں آ کر مجھے پناہ ملی اور مجھے اس سے اپنی علمی پیاس کی اس کی آسودگی عطا ہوئی. تو قرآن مجید لیکن بیک وقت دو متضاد تقاضے پورے کرنا، یہ اللہ ہی کی شان ہے، موجودہ ہے. اس نے فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کی، یہ بدو سمجھ نہیں سکتے تھے. منطق کے بڑے پیچیدہ فارمولے نہیں لایا، وہ بدو نہیں سمجھ سکتے تھے. بات ایسی کی گئی فطرت انسانی سے قریب تر ہو کر کہ ایک عام بدو ان پر بھی سمجھ رہا تھا. ہاں جگہ جگہ پر، جگہ جگہ پر ایسے غامض مضامین جو رکتے بھی آ گئے کہ جن پر ایک بڑا فلسفی عالم رک کر کھڑا ہو جائے گا، یہاں یہ لفظ کیوں آیا. اب جب غوطہ زنی کرے گا تو اسے جو اپنے فلسفے کے لیے جو ہدایت ملے گی، جیسے کہ یہ جو ابھی آیت میں نے شروع میں پڑھی اور نماز میں بھی آپ نے سنی، اس سے ایک آیت پہلے کی آیت ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. ان لوگوں کے معنی نہ ہو جائے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہی فاسق ہے. عوام لوگ پڑھتے گزر جائیں گے، سوچنے والا سوچے گا یہ کیا مطلب ہے. یہاں پہ انسان اپنے آپ کو تو کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ اپنے پیٹ کے تقاضے سے غافل ہے، نہ اپنی شہوت کے تقاضے سے غافل ہے، بیمار ہو جاتا ہے جسم تو علاج کرتا ہے, بانٹتا ہے, دوڑتا ہے, فیشن دیتا ہے, اتنے اتنے ٹیسٹ کراتا ہے, تو کہاں داخل ہے؟ معلوم ہوا انسان کی کوئی اور حقیقت بھی ہے جس سے انسان داخل ہو جاتا ہے, وہ اس کا روحانی وجود ہے جو اس کے اندر مضمر ہے. جیسے ہمارے اس وجود میں جان چھپی ہوئی ہے, جان ہے نا, وہی نکلتی ہے, تو اس کے بعد یہ کیا ہے, یہ جسم جو ہے ڈیکمپوز ہو جائے گا, جلدی سے اسے قبر میں اتارو ورنہ متاثر ہو جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے. تو جان سے ہے نا یہ جسم و وجود جو ہے, جان کا ہمیں کیا معلوم وہ کہاں ہے جسم میں, کوئی نہیں کہہ سکتا. قلب سے وابستہ ہے, دماغ سے وابستہ ہے, کس چیز سے وابستہ ہے. اب جب تک کہ میرے لیے جو سمجھیے کہ جب میں پڑھ رہا تھا فزیولوجی تو ایک نیا نظریہ آیا تھا کہ بلڈ کے اندر ایک بیلنس ہے الیکٹرولائٹس کا, بس یہ بیلنس قائم رہے تو جان ہے ورنہ ختم ہو جاتی, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنے نظریے آ گئے ہوں. لیکن اس سے ایک مخفی طرف ہے اور ہے, وہ روح ہے انسان کی, جان ہاں در جسم, او در جان ہاں. جان ہماری جسم کے اندر پنہا ہے اور اس جان کے اندر روح جو ہے وہ پنہا. اے نہاں اندر نہاں, اے جان جان, اے وہ ذات, وہ ہستی, وہ حقیقت کے جو جان کے اندر چھپی ہوئی ہے, جان جان ہے, جان کی جان ہے, وہ روح ہے. اس سے ہم غافل ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ نزول اس کا اور جو عرض نزول ہے اس کے اندر پیش نظر رکھا گیا ہے عام سطح پر کہ ہر شخص سمجھ لے, ان پڑھ بھی سمجھ لے, بدلو بھی سمجھ لے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. آپ خبریں پڑھتے ہیں اخبارات میں, فلاں آئل ٹینکر جو ہے وہ کہیں لیک کر گیا, اس میں سے تیل جو ہے سمندر کے اندر بہ گیا, اور اس سے چونکہ بڑی ہلاکت ہوتی ہے, مچھلیاں مر جاتی ہیں, آبی پرندے مر جاتے ہیں, تو بڑا طوفان ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ تیل جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوبتا نہیں ہے, وہ اوپر رہتا ہے, ایک اس کی تہ بن گئی اس کے اوپر ہے, اور سمندر نیچے میلوں ہے, کئی کئی میل جو ہے گہرائی اس کی. اسی طرح ایک قرآن کے اوپر اوپر ہے ٹیکسٹ اس کا, یہ بہت آسان ہے, اس کو سمجھنا مشکل نہیں, اس سے ہدایت اخذ کر لینا بہت آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے تذکر کے لیے, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا. یہ ہے وہ اوپر کی جو وہ تہ جمی ہوئی ہے, پکڑی جمی ہوئی ہے, لیکن قرآن کی گہرائی اس کے لیے تو غوطہ زنی کرو ساری عمر, تب بھی قرآن مجید کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ معاملہ ذہن میں رکھیے, یہ گہرائی میں تو اتریں گے فلسفی بڑے عالم, وہ لوگ علماء مفسرین اترے ہیں, اور ظاہر بات ہے کوئی مفسر آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نے پورے قرآن کو سمجھ لیا. امام راضی جیسا شخص بھی کئی کئی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ عالم, میں نے جو کچھ سمجھ میں آیا تھا کہہ دیا, اللہ بہتر جانتا, میں یقین کے ساتھ وہی کہتا ہوں. اور ایک مقام پر تو آ کر ایسے جیسے کہ ان کے اوپر لرزہ تاری ہو رہا ہو, جب اس آیت پر آئے ہیں, وہ الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, یہ آیت جو ہے عام لوگوں کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں. لیکن وہاں حضرت فخر الدین راضی کیا کہتے ہیں, ان هذا المقام مقام غامض عميق مهيب, جان لو یہ مقام جو ہے یہ بہت غامض ہے, بہت مهيب ہے, بہت اس کے اندر دہشت ہے, کانپ جاتا ہے انسان, مهيب عظیم اور گہرا, اور کچھ نہیں کچھ کہہ سکتے اس کے بارے میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے بیکبر دو ضرورتیں پوری کی, براہ راست کتاب عربوں سے تھا, لہذا آسان رکھا اپنے آپ کو تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے, لیکن اسی کے اندر گہرائی کی چیزیں جو ہے وہ بھی مضمر کر دی کہ بڑے صاحب فلسفہ اور صاحب منطق اور جو لوگ بھی علماء ہو وہ پھر ان مقامات کے اوپر, جیسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ جو ہے اس کا جو ہے بڑا لینس لگا کر, بڑی پاور کا لینس جو ہے وہ فکس کر کے آدمی پھر غور کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بحث زیادہ کی گئی ہے, مشرکین مکہ کے عقائد سے زیادہ بحث کی گئی ہے, لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آج کا جو شرک ہے وہ بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے, لیکن وہ خفی انداز میں بیان ہوا ہے. وہ اہل علم کے سمجھنے کا ہے. لیکن جو شرک اس وقت ہو رہا تھا اس کو بڑی لمبی لمبی بحث ہے. تو ان کے ذہنی سطح اور ان کا جو پس منظر تھا, ان کی جو رسومات تھی, ان کے جو عقائد تھے, وہ ہے اس کے پس منظر میں اور اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو تعویل خاص کر کی جائے گی قرآن مجید کی تو ہمیشہ پہلے یہ سوچا جائے گا کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے اندر رکھ کر سوچئے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت کیا مطلب سمجھا گیا. اسے کہتے تعویل خاص, خاص ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے اندر رکھ کر پھر سوچیں کہ اس آیت کو جب یہ نازل ہوئی تھی اس وقت کیا سمجھا گیا. لیکن پھر تعویل عام, اس کے جو الفاظ عمومی ہیں ان سے آپ جو ہے بحث کیجئے, اس لفظ کے یہ معنی ہے, اس لفظ کے یہ معنی ہے, یہ ترکیب آئی ہے اس اعتبار سے آئی ہے اور اس کی ہمیں نظیر فلا جگہ ملتی ہے, اس کی اجمال کی تفصیل فلا. اب آپ جو ہے وہ پھر اس کا جو تعویل عام کریں گے, عمومی مفہوم جو نکالیں گے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا, تو تعویل خاص اور تعویل عام. تو فہم قرآن کے میں نے دو درجے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک, رہنمائی اخذ کر لینا, اس کے اعتبار سے قرآن بہت آسان. ایک ہے اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے علم اور فلسفے کو سمجھنا, اس کے اعتبار سے یہ بہت مشکل ہے, بہت ڈونگا ہے, محیب ہے, عمیق ہے, وابض. اور دوسرے یہ کہ ایک اس کے فہم میں پہلی سطح کیا ہے, تعویل خاص جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ان کے پس منظر میں رکھ کر سمجھا جائے, اور پھر تعویل عام الفاظ کے عموم کو, الاعتبار لعمومی لفظ لا لخصوصی سبب. یہ اسی لیے سبب نزول جو ہے وہ بہت بیان کرتے ہیں ہمارے مفسرین, اس آیت کا کیا پس منظر ہے, کیا سبب نزول ہے, اس کی شان نزول کیا ہے, کس واقعے پر یہ نازل ہوئی ہے. تو اس سے آپ سمجھیں گے اس وقت اس کو کیا سمجھا گیا, لیکن اس کے الفاظ کے عموم کو لے کر اس سے آپ ابدی ہدایت حاصل کریں. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا. ایک لفظ تو ہم کہہ دیں گے عربی, لیکن عربی کوئی ایک نہیں ہے. اہل عرب کی آج کل جو عربی بن گئی ہے وہ تو بڑی مختلف ہے. مصر کی عربی, وہاں جیم کو گاہ بولتے ہیں جمال عبد الناصر گمال عبد الناصر, جمہوریہ متحدہ. اور لیبیا میں چلے جائیے وہ قاف کو حمزہ بولتے ہیں, اقول نہیں اون اون اون. اور سعودی عرب میں جائیے وہ قاف کو گاہ بنا دیتے ہیں, بم 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 اڑیا اڑ جاؤ بم کے بجائے گم گئے. تو کولوکیل لینگویج تو بہت مختلف ہو گئی. عرب میں بھی بہت سے ڈائلیکٹس تھے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پنجابی ہے, ایک پنجابی امرتسر کی, امبرسری, ایک لاہور دی, فرق ہے کہ نہیں. فاصلہ 30-35 میل کا ہے. گوجرہ والے کی پنجابی اور سیالکوٹ کی پنجابی, فاصلہ 20 میل کا ہے. پتہ چل جاتا ہے یہ گوجرہ والے کا ہے اور یہ جو ہے سیالکوٹ کا ہے. اسی طرح عربیاں بہت سی تھیں, لیکن قرآن مجید نازل ہوا حجاز کے بدوؤں کی زبان. بدو وہ جو دیہات میں رہتے تھے, دیہات تو تھے ہی نہیں, یعنی صحرا میں رہتے تھے. جو صحرا میں رہنے والوں کی زبان خالص تھی, شہروں میں رہنے والوں کی زبان کے اندر آمیزش ہو گئی تھی بیرونی الفاظ کی. مکے میں جو لوگ رہتے تھے, ظاہر بات ہے وہاں قافلے آتے تھے, شام کی طرف جا رہے ہیں, شام سے آ رہے ہیں, تو وہ تو اثر ہوتا ہے. تو اس لیے مکے کی زبان جو ہے اس کے اندر آمیزش کچھ دوسرے الفاظ کی ہو گئی, خالص زبان کی بدبو. یہی وجہ ہے کہ عرب بچے کو پیدا ہوتے ہی دائیوں کو دے دیتے تھے صحرا میں جائے, وہاں پلے بڑھے. ایک تو صحرا کی کھلی فضا کے اندر وہ پروان چڑھے تو ان کا ذہن, ان کی نفسیات کے اندر جو وسعت ہوگی, وہ شہر کی گلیوں میں وہ گھومنے پھرنے سے وہ بات نہیں ہوتی. جہاں گلیوں کے اندر جو ہے گندا پانی بھی بہ رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, پھر یہ تو زبان بھی ان کی خالص ہوتی ہے تاکہ وہاں سے وہ زبان سیکھ کر آئے جو خالص ہے. تو یہ اصل میں وہ عربی جو حجاز, میں نے بتا دیا حجاز, حجاز کہتے ہیں کسے, حاجز کہتے ہیں کوئی چیز جو حائل ہو جائے, حاجزہ. اصل میں عرب کا یوں سمجھیے, جزیرہ نما اس کے شمال جنوب تین حصے ہیں, مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ ہے, کہیں زیادہ چوڑا کہیں کم چوڑا, اسے کہتے ہیں تہامہ. پھر پہاڑی سلسلہ ہے, پہاڑی سلسلہ چل رہا ہے, اس کو کہتے ہیں حجاز, یہ دیوار کے معنی ہے. اس کے بعد مشرق میں جائیں گے تو یہ کہلائے گا, اب یہ گویا کہ ایک سطح مرتفع ہے. سطح مرتفع جو ہے یہ ہے در حقیقت جو کہ مشرق کے اندر ہے, پہاڑ نہیں ہے, ریت ہے, کھلے میدان ہے. تو اس سے تین حصے ہو گئے. تو یہ جو درمیان میں دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑوں کی, لمبے لمبے پہاڑ چل رہے ہیں, ان کی وادیوں میں راستے تھے, وادی بدر اسی میں ایک جگہ چوڑا مقام تھا. تو اس علاقے کا نام حجاز ہے, یہ اوک ہے. اس نے نجد جو ہے مشرق کا اسے جدا کر دیا سے حامہ سے, وہ جو سطح مرتفع ہے اس کا نام نجد ہے. وہ نجد مشرقی ساحل سے لے کر حجاز تک, پھر پہاڑی سلسلہ حجاز, پھر حجاز سے لے کر مغربی ساحل تک, جو بہت قریب ہے حامہ. تو یہ حجاز کے بدوؤں کی زبان میں قرآن آ گیا, البتہ کوئی کوئی لفظ دوسرے قبیلوں کی زبان کا بھی آ گیا, اور کوئی کوئی لفظ جو ہے وہ عربی سے باہر سے بھی آ گیا ہے. سنگ گل فارسی کے لفظ سے سجیل بن گیا ہے, سجیل سنگ گل کو عربی کیا ہے. تو اس اعتبار سے لیکن شاخ اصل قرآن جو ہے اس زبان میں. نمبر دو, اس میں فصاحت اور بلاغت کی یہ معراج ہے, فصاحت بلاغت اور عزوبت مٹھاس اس کلام کے اندر مٹھاس ہے. اس میں ایک ملکوتی غنا ہے, ڈیوائن میوزک ہے. آپ کو معلوم ہے جب مصری قرا پڑھتے ہیں تو جس طرح انسان جو ہے جھوم جاتا ہے, وہ ایک غنا ہے, وہ موسیقی ہے. اور حضور نے حکم بھی دیا ہے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا کرو, وہ غنا ہے اس کے اندر. مطلب یہ تھا نبی قرآن فلح سمجھنا, جو قرآن کی موسیقی سے حظ نہ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جسے اللہ نے اچھی آواز دی ہو, زین القرآن اب اسواد کو, تو قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ. اگر اللہ نے اچھی آواز دی, اچھی آواز سے پڑھو. پھر یہ کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان ہے عربی زبان میں. زبانیں بہت بدلتی رہتی ہیں. آج سے 300 برس اردو زبان کا آغاز ہوا تھا دکن سے, ولی دکنی پہلا شاعر. وہ زبان آپ آج پڑھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے دکنی زبان. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ زبان کا اور انداز آیا, پھر اور انداز آیا, پھر اور انداز, زبان کے انداز بدلتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند نے یہ فرمایا, مولانا محمود حسن نے, کہ جو ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا تھا اسے 100 سال گزر گئے, اور اردو کا محاورہ بہت بدل چکا ہے, لہذا میں نے اسی کو جدید محاورے میں ڈھالا ہے, میں نے کوئی نیا ترجمہ نہیں کیا ہے. کیا اس زبان کے جو محاورے تھے وہ اب نہیں ہے, لہذا اس کو میں نے جدید محاورے کے اندر ڈال دیا. لیکن عربی زبان کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے جیسے کہ سمندری جہاز اور لنگر اس کو قائم رکھتا ہے اپنی جگہ پر, بھاری لنگر, ایسے ہی عربی زبان کے لیے بھاری لنگر ہے, ستون ہے قرآن مجید, کہ جو اہل علم کی زبان ہے جسے فصحا کہتے ہیں, وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہے, وہ قرآن کی عربی ہے. عربی زبان پر قرآن مجید کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس زبان کے اندر مداومت پیدا کر, وہی زبان جو قرآن کی ہے, حدیث کی ہے, آج بھی اہل علم کی زبان جو ہے بولنے میں لکھنے میں وہی زبان ہے. قرآن مجید کی ترکیب کیا ہے؟ یہ کہ قرآن کا یونٹ ہے آیت. آیت کے لیے نہ ہم جملہ کہہ سکتے ہیں اسے, نہ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں ورس, کچھ نہیں. آیت آیت ہے, اس کے لیے اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا. آیت کے معنی کیا؟ نشانی. ہر آیت گویا کہ اللہ کے علم کامل اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے. اب آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں, صرف حروف مقطعات پر آیت ہوگی, حامیم آیت ہو گئی, الف لام میم آیت ہو گئی, پھر مرکب ناقصہ جسے کہتے ہیں والحرف آیت ہو گئی, حرف جار اور مجرور دو آگے آیت ہو گئی, پھر ایک جملہ وہ بھی آیت ہو سکتی ہے, ان الانسان لفی خلق, ایک جملہ ہے, پھر ایسی آیتیں بھی جس میں 10-10 جملے ہیں. آیت الکرسی پڑھیے, آیت الدین پڑھیے, آیت البر پڑھیے, تو آپ کو کتنے جملے ملیں گے. لیکن یہ سارا معاملہ توقیفی ہے, یہ جان لیجیے, حضور کے بتانے پر, کسی گرامر کے اصول سے نہیں یہ آیات کا تعلق ہوا. اسی طریقے سے آیات جمع ہیں صورتوں کی شکل میں, انہیں بھی آپ چیپٹر نہیں کہہ سکتے, صورت ہی کہنا پڑے گا. صورت کہاں سے بنا ہے؟ سور کہتے فصیل کو, جیسے پرانے زمانے میں ہر شہر کے گرد گرد فصیح ہوتی تھی، اب اس کے اندر شہر کا نقشہ ہے، کوئی مارکیٹ پلیس ہے، کوئی وہاں پر کوئی ہسپتال ہوگا، کوئی رہائشی کوارٹرز ہیں وہاں کے، تو یہ سب اس فصیح کے اندر ہے. تو سورت کیا ہے؟ یہ فصیح ہے جس میں آیات جمع کر دی گئی. اب یہ سورتیں جو ہیں یہ بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سب سے کم تعداد 3 آیات سے کم پر سورت نہیں ہے، اور یہ 3 آیات سورت العصر کی بھی ہے، سورت الکوثر کی بھی ہے، اور سورت النصر کی بھی ہے. 3 ہی آیتیں ہیں جو 3 آیات سے مشتمل ہیں. لیکن پھر آپ کو آخری پارے کی سورتیں ملتی 8 آیات، 10, 10, 12, 15, 30, 35. پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ 286 آیات، تقریباً 2.5 پارے. یہ شے بھی کسی نے معین نہیں کی، یہ محمد رسول اللہ نے معین. اس کے لیے لفظ کیا؟ توقیفی. یہ موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر، کوئی گرامر کا اصول، کوئی علم کلام کا اصول، کوئی نحو کا اصول نہیں ہے. پھر ان سورتوں کو جمع کیا گیا ہے. ان کو جمع کرنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ سورتوں کو تقریباً 7 مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ ایک عام مسلمان یا وہ مسلمان جو قرآن سے محبت کرتا ہو وہ ہر روز ایک حصہ پڑھ لے اور ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لے. جب ہمارے اندر ایمان زیادہ تھا اور قرآن مجید سے لگاؤ زیادہ تھا تو لوگ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے. اس کو کہتے ہیں 7 منزلیں. اب اس میں یہ نہیں کیا گیا ہے، ان کو احزاب بھی کہتے ہیں. اب جب سے قرآن مجید جو چھپ رہا ہے سعودی عرب میں، اس میں حزب کے معنی کچھ اور ہو گئے ہیں. لیکن یہ 7 منزلیں یا 7 حزب جو پرانا چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ 7 حصے ہیں تلاوت کی غرض سے. اب اگر یہ کہتے ہیں سب بالکل برابر ہو تو سورتوں کو توڑنا پڑ جاتا، سورتیں پوری پوری لی گئی ہیں. لیکن اس میں بھی ایک حسن پیدا ہوا ہے کہ پہلے گروپ میں، پہلے منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، یہ چلتا ہے اور یہ سیڑھی چل رہی ہے. چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13 اور آخری میں 65، وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا. یہ ہے کہ اب چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. تو اس اعتبار سے اور ایک اور اعتبار سے ان سورتوں کو گروپ کیا گیا ہے. یہ جدید بات ہے، یہ حزب برات کے لیے اور منزلیں یہ پرانی شہر. لیکن آج کے دور میں، اب سے یوں سمجھیے کو 50 سال قبل، یہ جو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ تھے، ان سے جو ایک مکتب فکر شروع ہوا ہے کہ جس نے تصویر قرآن میں کچھ نئے راستے نکالے، تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں، پھر ساری مدنی صورتیں ہوں. کچھ مکی آ گئی، کچھ مدنی آ گئی، کچھ مکی آ گئی، کچھ مدنی آ گئی. اس طریقے سے یہ 7 گروپ بن گئے. اس اعتبار سے غور کیجئے کہ انہیں گروپ کہا گیا ہے. تو ان گروپوں کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے. جیسے کہ آیتوں کو جب سورت میں لایا گیا تو ایسے ہو گیا جیسے کہ آپ نے ہیرو کو ایک ہار کی شکل دینے کے لیے پرو لیا. تو ہر ہیرا اپنی جگہ پر حسن رکھتا ہے، لیکن وہ ترکیب جو ہوئی ہے ہیرو کی ہار کی شکل میں، اس سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. پھر صورتیں اکثر جوڑوں کی شکل میں ہیں، 2-2 صورتیں اکثر، سب نہیں، بعض منفرد بھی. لیکن جیسے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جوڑا ہے. سورہ مزمل، سورہ مدثر جوڑا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جوڑا ہے. الزہراوین حدیث میں ان کا نام آیا ہے، 2 نہایت حوصلہ افزا تابناک کی وجہ. پھر یہ جو گروپ ہے ان کے اندر ایک ایک مضمون برکز بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک پہلو جو ہے اس کی اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آ جاتا ہے، دوسرا پہلو اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے. اس طریقے سے وہ گروپ ایک خاص موضوع پر مخصوص ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو، البتہ یہ بات اور نوٹ کر لیجئے، رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ دور نبوی میں نہیں تھی. یہ رکوعوں کی تقسیم بہت بعد میں ہوئی ہے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوئی ہے. اب آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ تو نہیں پڑھ سکتے نا، تو 40 رکوعوں میں تقسیم کر دیا تاکہ مضمون کا تسلسل نہ ٹوٹے. ہمارے بعض ائمہ جو ہیں، نمازوں پڑھانے والے امام، وہ چونکہ معنی نہیں جانتے تو ایسی جگہ پر کوڑ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ تو انسان تلبلا ہوتا ہے کہ بات ادھوری چھوڑ دی، بات کو مکمل کر کے رکوع کرنا چاہیے تھا. تو اس کے لیے انہوں نے رکوع مقرر کی، پورا رکوع پڑھو تو ایک مضمون جو ہے اس کے اندر مکمل ہو جائے گا. تو یہ رکوعوں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے نہیں، یہ بات کی ہے، لیکن جس نے بھی کی ہے اس نے بڑے ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے، واقعتاً بہت عمدہ تقسیم. اس کے بہت عرصے کے بعد پھر پارے بنا لیے گئے، پارے دور نبوی میں نہیں تھے، یہ 30 پارے نہیں دور صحابہ میں نہیں تھے، وہ تو چونکہ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے تھے لہذا 7 گروپ بنا لیے، 7 حزب بنا لیے، 7 جو ہے منزلیں بنا لیے. لیکن جب زمانہ ایسا آیا کہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو گیا، جذبہ بھی ڈھیلا پڑ گیا، تو پھر کہا بھئی ایسا کرو کہ 30 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ ہر مہینے ایک پارا پڑھ لیا جائے. لیکن یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے وہ بڑی یوں سمجھیے کہ غیر منطقی تقسیم ہے، سورتوں کو توڑ دیا. ایسا بھی ہے کہ ایک سورت کی ایک آیت جو پچھلے پارے میں، باقی پوری سورت اگلے پارے میں، سورہ حجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13 پارے میں ہے، باقی پوری جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے 14 پارے. تو اس اعتبار سے یہ پاروں کی تقسیم کوئی معتبر نہیں ہے، یہ بے ڈھنگے طریقے پر کی گئی ہے، اور یہ چونکہ بہت بات کی گئی ہے اس لیے کوئی اس میں الزام نہیں آتا. یہ صحابہ اکرام کا فعل ہوتا اور ہم اس پر تنقید کرتے تو وہ بات بری تھی، یہ اگر دور خلافت راستہ میں ہوتا تنقید کرتے تو بات بری ہوتی. یہ بہت بات کی بات ہے، اس لیے ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح اصول کے اوپر پاروں کی تقسیم نہیں ہوئی. اچھا، اس قرآن کی ترتیب کیسے ہوئی؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے. پہلے تو مکی سورتیں نازل ہوئی، وہ جو چھوٹی چھوٹی مکی وہ تو آخری پارے میں ہے جا کر، اور یہ سب سے پہلی ہے قرآن میں نازل ہونے والی، اور جو کہ مدنی دور میں آئی ہے، یوں سمجھیے کہ قرآن کے نزول کے 13 سال میں، 14 سال میں جو سورت نازل ہو رہی سورہ بقرہ وہ شروع میں، تو یہ ترتیب اور ہے، ترتیب نزولی کا ہے. لیکن یہ ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ ترتیب خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. امت یہ جانتی ہے یہ ترتیب اللہ نے معین کی، اور اسی ترتیب سے حضرت جبرائیل نے قرآن کا دورہ کیا حضور کے ساتھ. یعنی ہر رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے حفاظ جو ہیں وہ اپنا حفظ تازہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو دورہ کہتے ہیں، تو حضور کے ساتھ حضرت جبرائیل آ کر دورہ کرتے تھے. اور آخری رمضان جو آپ کی حیات طیبہ کا تھا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا ہے حضور نے اور حضرت جبرائیل نے. تو یہ ترتیب تو معین ہو چکی تھی. تو اس ترتیب کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقش فرعی ہے، اللہ کی ہے، اور یہی در حقیقت لوح محفوظ میں کتاب محفوظ میں. اچھا، اب اس کو جمع کرنے کا معاملہ کیسے ہوا؟ حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، وہاں تو بلکہ پورا قرآن کسی کے پاس تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کچھ آیتیں کسی نے کھال پر لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کپڑے پہ لکھی ہوئی ہیں، کسی نے ہڈی پر لکھی ہوئی ہیں. یہ جو سکیپولا ہڈی ہوتی ہے، شانے کی ہڈی، تو آپ دیکھتے بہت چپٹا سا ہوتا، تختا سا، تو جو اونٹ کا سکیپولا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا، تو اس کے اوپر لکھتے تھے. تو ہڈیوں پر لکھا ہوا، پارچاک پر لکھا ہوا، کھالوں پر لکھا ہوا، کوئی کسی کو کاغذ میں اثر آ گیا، کاغذ پھاٹا ہوا تو اس پر لکھ لیا، لیکن کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا. البتہ حفاظ کے سینے میں محفوظ تھا، اور اسی ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج مصحف کے اندر ہم موجود پاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں، کہ یہ 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن آ گیا، یہ نہیں تھا. البتہ اس کا کام ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت. اس کا سبب کیا ہوا؟ جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے. اب بڑی تشویش ہوئی کہ اگر حفاظ اس طرح شہید ہوتے چلے گئے تو کہیں قرآن غائب نہ ہو جائے، ہم کھونا بیٹھے قرآن، لہذا اسے لکھی ہوئی شکل میں جمع کیا جائے، کتابی شکل میں. حضرت ابو بکر بہت ریلکٹنٹ رہے کہ جو کام حضور نے نہیں کرایا یا نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن پھر بہت سے صحابہ نے جب اس کے اوپر اصرار کیا اور اس کی حکمت بتائی تو آپ تیار ہو گئے. پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے کاتب وحی جو ہے ان میں سب سے نمایاں تھے، اور بھی تھے کاتب آنے وحی، ان سب کی کمیٹی بنائی گئی، اب تم پورے قرآن کو جمع کرو. تب یہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں آیا، لیکن یہ حضور کے انتقال کے بعد زیادہ دو سال کے اندر دو ہی سال کے خلافت ہے نا، لہذا اس میں کوئی فصل نہیں ہے، اور اس وقت تک بھی قرآن کی ترتیب سیدھوں میں محفوظ تھی. البتہ اس کے بارے میں ایک رعایت اور دی گئی کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے لہجے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ چاقو ہے، پٹھان اس کو کاچو کہتا ہے، بات پنجابی بھی کاچو کہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ لوگ اپنے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا. تو اگر کہ قرآن ایک ہی تھا، لہجے بہت سے ہو گئے، اور جب لہجے بہت سے ہو گئے لکھنے میں بھی فرق ہو گیا، چاقو کی بجائے کاچو لکھ دیا، جب بول رہے کاچو تو کاچو لکھ دیا. اس پر جب تشویش ہوئی کہ یہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ نہیں، یہ مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایک کمیٹی بنی، سارے قرآن جو تھے مملکت اسلامی میں جمع کر لیے گئے، پھر ایک رسم الخط کے اوپر اس کے اندر جمع کر لیا گیا، اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، کہ قرآن کس طرح لکھا جائے گا. اب لکھے جانے کئی شکلیں ہو سکتی، مالک، مالک یوم الدین، نیم الف لام کاف، مالک ہو گیا. ایک اور شکل کیا، نیم کے اوپر کھڑا الف، مالک، اس میں الف نہیں آیا، ایک زبر کھڑا موجود ہے، لیکن یہ کیونکہ مصحف عثمانی میں مالک کسی طرح لکھا جائے گا، نیم الف لام کاف لکھیں گے تو فرق. تو ایک ٹیکسٹ کے اوپر، ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی. اور اس ضمن میں ہمارے ہاں جمعوں میں غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان، قرآن کی آیات کو جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان، غلط بات ہے. اس سے تو الزام آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے کم سے کم 15 برس بعد جمع کیا گیا، اور قرآن کی اوتھینٹیسٹی پر اعتراض ہو جائے گا. قرآن تو جمع ہو گیا ہے حضور کے زمانے میں، لیکن سینوں میں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا. جمع تو تھا، ترتیب تھی جس سے وہ پڑھتے تھے، حفاظ کے سینے میں اسی ترتیب سے محفوظ تھا. پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتابی شکل میں آ گیا، تو جمع آیات جو ہے یہ جمع قرآن حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو گیا. البتہ ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے جمع کیا ہے. تو جامع الامت علی رسم واحد، امت کو ایک رسم الخط کے اوپر جو ہے جمع کر دینے والے حضرت عثمان. اس کے بعض روایات میں 5 آتا ہے، بعض میں آتا ہے 7 جو ہے نسخے تیار کرائے گئے اور وہ بھیج دیے گئے، ایک مدینہ منورہ میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک دمشق میں، ایک کوفے میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں. اور یہ قرآن جو کہ مدینہ میں تھا جبکہ حضرت عثمان اس کی تلاوت کر رہے تھے، جبکہ آپ کو شہید کیا گیا، یہ استنبول میں آج بھی موجود ہے. دو کاپی جو ان کا بڑا ایک جو ہے محل ہے، اس کا جو اس کے اندر ہے ایک جو یوں سمجھئے کہ ایک میوزیم عجائب گھر، اور اس میں بڑی پرانی حضور کی تلوار وہاں موجود ہے، حضور کی ڈھال موجود ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا وہ نسخہ بھی وہاں موجود ہے، اور اس جگہ پر خون کے داغ بھی موجود ہیں کہ حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے پارے کا آخر کو اس کی تلاوت کر رہے تھے تو خون کے دھبے جو ہیں اس صفحے پر موجود ہیں آج بھی. تو یہ ہے ترتیب و تدوین قرآن. اب آئیے قرآن کا موضوع کیا ہے. دیکھیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں، نمبر 1، اگرچہ سائنس کے حوالے موجود ہیں، اور آج دنیا مان رہی ہے کہ جو بھی یہ جو امبریولوجی ہے اس کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں دنیا میں وہ ٹورنٹو کے رہنے والے 2 ڈاکٹر ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ 1400 برس قبل امبریولوجک اس ایجز اتنی صحت کے ساتھ کیسے بیان کر دی. تو ڈاکٹر مورس بوکائی، اس نے قرآن پڑھا، اس نے پھر کتاب لکھی، یہ قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اور اس نے کہا قرآن میں کوئی شے ایسی سے نہیں ہے جو سائنس نے غلط ثابت کر دی، جبکہ بائبل کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو غلط ثابت ہو چکی. تو اگرچہ قرآن کے اندر سائنس کے حوالے ہیں لیکن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب بھی نہیں اگرچہ تاریخ کے حوالے ہیں، انبیاء اور رسل کی تاریخیں ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید فلسفے کی کتاب نہیں اگرچہ اس میں فلسفہ بھی ہے، منطق کی کتاب نہیں اگرچہ منطق بھی ہے. اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ ہدایت. اس کا موضوع انسان اور انسان کی ہدایت، ان کے علم و فکر کی ہدایت ہے. اس کے عمل اور کردار کی ہدایت ہے. گویا کہ نظری اور فکری ہدایت اور عملی اور اخلاقی ہدایت اس پر مشتمل ہے قرآن مجید. تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت. ہدل للناس. ابھی آپ نے وہ آیات سنی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان. سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کہا گیا؟ الف لام میم زائد الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ ہدایت جو ہے یہ اس کا اصل موضوع ہے. اچھا, فہم قرآن کے عمل میں بعض چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا گیا کہ اس کی بعض آیات محکمات ہیں جس کا مفہوم پورا پورا صحیح صحیح معلوم ہو سکتا ہے, اور بعض متشابہات ہیں جن کا صحیح صحیح مفہوم آپ نہیں جان سکتے. عالم آخرہ کی ساری باتیں متشابہات ہیں, یہ تو وہیں جائیں گے تو پتہ چلے گا. اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا, فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین, سورہ سجدہ میں. کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے اللہ نے فراہم کی. قرآن میں ذکر تو ہے لیکن ان کے نام ہمیں معلوم ہو گئے, ان کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. پھر یہ کہ پل صراط کی کیا حقیقت ہے, یہ ساری چیزیں, وزن اعمال کیسے ہوگا, وہ ترازو کون سی ہوگی, یہ کیا معاملہ ہے نہیں پتا. وہ تو شابہات ہے, متشابہات کے ضمن میں جتنی باتیں قرآن میں آ گئی بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے. اس کی تفصیل میں جانا, اس کے اندر گہرائی میں اترنا فتنہ پیدا کرتا ہے. وہ محکمات پر توجہ کرو, جو بات واضح ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج کرو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, اس کو سمجھو. تو جو دین ہے اصلاً وہ محکمات پر مشتمل ہے. لیکن ویسے فلسفے کی بات ہے, سائنس کی بات ہے, بہت سی باتیں سائنس کی آج سے 1000 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. یہ جو کہہ دیا گیا کل فی فلکی یسبحون, ہر شے جو ہے وہ تیر رہی ہے, گھوم رہی ہے, سورج بھی, چاند بھی, سیارے بھی, سب کے سب. سوابق تو کوئی ہے ہی نہیں, ساکن تو یہاں ہے ہی نہیں. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, سورج بھی گھوم رہا ہے, اس کی اپنی ایکزیل موومنٹ بھی ہے, ریوالو کر رہا ہے, اور پھر وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر, یہ جو 6-7 اس کے گرد گھر رہے ہیں, زمین ہے, مریخ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, ان کو لے کر بھی کسی اور بہت بڑے ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے جس کو ابھی تک ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائے. ہر شے اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے اسی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے, سورج چلتا ہے, زمین ساکن ہے. پھر کہا گیا نہیں, زمین چلتی ہے, سورج ساکن ہے. اب معلوم ہر شہر تو چل رہی ہے, سکون بحال قدرت کے کار کھا دینا. تو قرآن کی وہ آیت کل فی فلک کی جس بہت اب سمجھ میں آئی نا, آج سے کچھ پہلے تو اصلا سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. لیکن بہرحال ہدایت جو ہے قرآن کی وہ بالکل واضح ہے. نمبر دو یہ کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک قابل خاص, ایک قابل عام, ایک تذکر, ایک تدبر. البتہ یہ ہے کہ جو سائنسی معاملات قرآن میں آئے ہیں ان کی ہم جدید ترین تعبیرات کریں گے جو سائنس نے اکتشافات پیدا کر دی ہیں, آگے سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے. لیکن عمل میں پیچھے سے پیچھے, پیچھے سے پیچھے, پیچھے سے پیچھے. عمل کا دار و مدار ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو عمل حضور کا تھا اور جو صحابہ کا تھا. اچھا, اس کو تابعین نے دیکھا, تبع تابعین نے دیکھا, پھر ہمارے ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, ان کے بعد ان کے ہر ہر فقہ کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. تو اسلاف کی طرف جانا ہوگا, یہ نہیں کہ ہم عمل کے معاملے میں آگے نکلے, نہیں, عمل کے بارے میں پیچھے کی طرف جاؤ. جو بھی بعد کے زمانے کے علماء ہیں ان سے بھی جاؤ, پہلے زمانے کے متقدمین کی طرف جاؤ, اس سے بھی آگے جاؤ, تو پھر صحابہ کے عمل کو دیکھو, اور سب سے آخر میں محبت کے قدموں تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ بڑا تھا خیش را کے بھی ہم, اگر لون رسیدی تمام بول حدیث, مصطفیٰ کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. اس لیے کہ دین تو در حقیقت نام ہی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب آگے چلیے, اعجاز قرآن, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے, بلکہ اصل معجزہ ایک ہی ہے. ویسے خرق عادت تو بہت سے ہوئے ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو عادی قانون ہے, جنرل فزیکل لاز, اس کے خلاف. تھوڑا سا کھانا تھا, بہت سے لوگوں کو کفایت کر گیا, اس کو ہم کرامت کہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی کرامات عطا کرتا ہے. کرامات اولیاء حق ہے، اولیاء اللہ جو ہے ان سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو حضور سے بہت زیادہ ظاہر ہوئی ہے، لیکن معجزہ نہیں کہیں گے اس میں، یہ کرامات کی شکل ہو گئی. معجزہ رب بنا ہے عاجز اجز سے، معجز اسے کہتے ہیں جو عاجز کر دے، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو رسول کے مخالفین کو عاجز کر دے. اور اس میں تحدی ہوتی ہے، اس میں مقابلے کا چیلنج ہوتا ہے، آؤ مقابلہ کر لو، اور عام طور پر لوگوں کے مطالبے کے مطابق بھی دکھا دیا جاتا ہے. حضرت صالح کی اونٹنی، قوم نے کہا صالح ہم تمہیں مان لیں گے اگر اس چکان سے اسی وقت ایک اونٹنی برآمد ہو جائے ہمارے دیکھتے دیکھتے، اور وہ بھی گابن حاملہ اونٹنی ہو، حاملہ اونٹنی ان کے ہاں بہت بڑی قیمتی شے ہوتی ہے، اب اس نے بچہ بھی جل رہا ہے. انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان شک ہوئی، اونٹنی برآمد ہوگی، ناقت اللہ ہے و شکیہ. تو گویا کہ عاجز کر دیا نا، آپ بول تو نہیں سکتے، زبان بند ہو گئی. حضور سے بھی ایسے ہی موجزوں کا مطالبہ کیا گیا، اے نبی اس مکے میں ایک چشمہ جاری کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے تمہیں نبی. اے نبی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کے دکھا دو، ہم مان لیں گے. تمہارے لیے ایک محل بن جائے سونے کا، مان لیں گے. تمہارے لیے اس مکے کے سنگلاخ زمین میں باغ بن جائے، اس میں پھل بھی ہو تم اس سے کھاؤ پیو، مان لیں گے. ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر اترو جو تم کہتے ہو تم پر نازل ہو رہی ہے، تب مان لیں گے. لیکن ان کے کسی ایسے مطالبے کو اللہ نے قبول نہیں کیا. کہا قرآن موجودہ ہے، جو تو ہدایت کا طالب ہے وہ قرآن سے ہدایت پالے گا، جو طالب نہیں ہے بڑے سے بڑا موجزہ بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. اونٹنی کو اپنی نگاہوں سے چٹان سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی قوم صالح ایمان نہیں لائے. حضرت موسیٰ کے نو موجزے آل فرعون نے دیکھے، وہ ایمان تو نہیں لائے. لیکن یہ کہ اللہ کا فیصلہ کیا تھا حضور کے بارے میں، کہ ایک ہی موجزہ دینا ہے، موجزہ عاجز کر دینے والا وہ قرآن. اس کے سمن میں تحدی بھی ہے بار بار جو ہے، چنانچہ فرمایا گیا سورہ سور میں ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. جیسے حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا اس کو آپ نے ایک چیلنج کے ساتھ پیش کیا، پھر جادوگروں سے مقابلہ بھی ہوا، اور حضرت موسیٰ کا جو سانپ بنا یا اژدہا بنا وہ سارے جادوگروں کی بنائی ہوئی جو تھی شکلیں ان کو ہڑپ کر گیا، اور جادو کا سجدے میں گر گئے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے. عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، یہ چھوٹے جادوگر ہے. بس ایمان وہ لائے، انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لمٹس کیا ہے. آج ہمیں معلوم ہے سائنس کی لمٹ کیا ہے، کوئی بالکل اس سے آگے کی بات کرے گا تو ہاں غور کرنا پڑے گا کہ یہاں تک تو سائنس کو ابھی نہیں پہنچی. لہذا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تحدی چیلنج ہے. تو اب یہاں پر چیلنج کیا گیا کہ کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ حضور نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے باتیں بنا رہے ہیں. اگر واقعی یقین ہے ان کانوا صادقین تو اس جیسا قرآن خود بھی بنا کر لے آئے. تمہارے یہاں شاعر ہیں، وہ خطیب ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، ایسا ہی قرآن تم بھی بنا دو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا اُلَّهِنِ چَوَاكِنِ انسُ وَالْجِنُ وَالَا يَعْتُونَ مِسْلِ عَلَى الْقُرْآنِ لَا يَعْتُونَ مِسْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. نبی کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھا دو. اگر سارے انسان سارے جن مل جائیں جب بھی قرآن کی مثل قرآن نہیں بنا سکتے. پھر سورہ ہود میں کہا گیا اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، قرآن کی 114 صورتوں کی مقابلے میں 10 صورتیں بنا لیں. یونس میں کہا گیا ایک ہی سورت بنا کے لے آؤ، اور اسی کو سورہ بقرہ میں بھی دہرایا گیا. تو یہ چیلنج کے ساتھ قرآن. اب یہ معجزہ کس کس اعتبار سے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ لغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار، عربوں میں چونکہ شوق تھا خطابت اور شاعری، لہذا ان کو اسی میدان میں مار دی گئی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، ان کو اس میدان میں مار دی گئی، تو فصاحت علماء خطباء شعراء، لہذا ان کو مقابلے کے اندر شکست دی گئی. تو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی عجوبت مٹھاس، یہ ایک اس وقت کے عربوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ تھا. بعد کے لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے وہ فصاحت و بلاغت کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کے مضامین جو ہر دور کے جو مسائل ہیں بڑے پیچیدہ تمدن کے مسائل ان کا حل پیش کر رہا ہے، اس اعتبار سے قرآن بول رہا ہے. پھر اس اعتبار سے میں نے ابھی آپ کو بتایا بوریس بوکائی 20ویں صدی کا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ سائنس نے کوئی شے ایسی ثابت نہیں کی جس کو قرآن رد کر رہا ہو یا قرآن کی بیان کردہ کسی شے کو باطل قرار دیا ہو، سائنس سے ایک بھی نہیں ہوا. چنانچہ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آمین السجدہ کے آخر میں کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم آفاق اور انفس میں ایسی ایسی نشانیاں انہیں دکھائیں گے سائنس کے ذریعے سے، وہ اکتشافات ہوں گے کہ انہیں پھر یقین آ جائے گا کہ قرآن حق ہے. قرآن نے یہ بات 1400 برس پہلے بتا دی. تو قرآن مجید کے اعجاز کی یہ مختلف پہلو ہیں. ایک بات اور کہہ دیتا ہوں بڑی اختصار کے ساتھ، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ یہ عام کتابوں کے مانند کتاب نہیں ہے، نہ اس کی صورتوں کو چیپٹر کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کلیکشن آف ایسیز، ہر مقالہ اپنی جگہ پر، ہر ایسے جو ہے وہ مکمل ہے پھر انہیں کلیکٹ کیا گیا. شاعری یہ شاعری نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یونیک اپنا انداز اس کا اپنا ہے، اس کا انداز خطابت کا ہے جیسے کوئی خطیب کھڑا ہوا خطبہ دے رہا ہو. یہ ڈیوائن اوریشن ہے، اللہ کا خطبہ. اور اس خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی خطیب جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا معاملہ خطبے کے اندر ہوتا ہے. پھر خطبے میں تحویل خطاب ہو جاتا ہے. قرآن شاعری نہیں ہے، اس کی تو بڑی شد و بد سے قرآن نے نفی کی ہے. وما علمنا الشعر وما ينبغي له، اور سورہ شعراء میں تو بڑی شدید نفی کی گئی. یہ شعراء عموماً باکردار لوگ نہیں ہوتے، ان کا کردار نہیں ہوتا. انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں زمین و آسمان کی کرتے ہیں، عمل ان کا کچھ نہیں ہوتا. تو شاعری نہیں ہے. البتہ جو آج کل ایک نئی شاعری چلی ہے جسے آپ بلینک ورڈ کہتے ہیں، انگریزی میں تو بہت پرانی تھی، لیکن جدید شاعری جو ہے اس کا جو ایک انداز ہے کہ ایک ردم تو ہوتا ہے لیکن نہ وزن ہے نہ قافیے ہیں، کچھ نہیں ہے. تو یہ جو آزاد شاعری ہے اس سے کچھ مشابہت قرآن مجید کی ہے. یا انشائیہ ہوتا ہے، آدمی ایک بات کر رہا ہے خود ہی اپنی بات کو بڑھا رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن از اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، مجموعہ ہے. کتاب میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ایک چیپٹر میں ایک بات آ گئی تو وہی بات پھر دوبارہ دوسرے چیپٹر میں آئے تیسرے میں آئے، نہیں. یہ تو پھر کتاب کا تو نقص ہے. ایک چیپٹر میں ایک بات پوری ہو جانی چاہیے، اگلے چیپٹر میں اگلی بات ہونی چاہیے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ آدم و ابلیس 7 صورتوں میں بیان ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر دور کے مطابق جب قرآن کیا ہو خطبہ اللہ دے رہا ہے اور رسول کی زبان سے لوگ سن رہے ہیں، اللہ کا خطبہ ہے، ڈیوائن اوریشن ہے، اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا، اور اب زبان محمدی سے لسان محمدی سے لوگ سن رہے ہیں. اس خطبے کا ایک تاریخی پس منظر ہے. اس تاریخی پس منظر میں آدم و ابلیس کا قصہ کسی اور حوالے سے آ رہا ہے، کہیں کسی اور پس منظر میں آ رہا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو ریپیٹیشن ہے. تو ریپیٹیشن خطبات کے اندر ہو سکتی ہے، کتاب میں نہیں. تو یہ شاعری نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. اس کی صورتوں کو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، صورت ہی کہیں گے چیپٹر نہیں کہہ سکتے. اس کی آیتوں کو آیت ہی کہیں گے، سینٹنس یا ورس نہیں کہہ سکتے. تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے. قرآن حبل اللہ ہے، یہ آخری مضمون ہے میرا آج کی اس گفتگو میں. قرآن مجید حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی. کس معنی میں؟ اللہ سے آپ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچانیں گے، اور آپ کی روح جو ہے رقص کرے گی قرآن مجید کا، جو ملکوتی غنا ہے اس کے ساتھ. یہ رقص کا لفظ میں نے استعمال کیا، برا نہ مانیے، علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے. رقص تن در گردش آ رہا خاک رہا، یہ جو تن کا رقص ہے، جسم جو ہے رقص کر رہا ہے، اس سے انسان کا خاکی وجود حرکت میں آتا ہے، اس کی حیوانی جبلتیں حرکت میں آتی ہیں. اور رقص جان برہم تنند افلاک رہا، یہ روح کا رقص جو ہے یہ تو دنیا میں غلغلہ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ رقص جان روح کا رقص ہے. قرآن کے ملکوتی غنا پر روح انسان کی جو ہے رقص کرتی ہے، اور اس اعتبار سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو، اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اس اعتبار سے اس کو حبل اللہ کہا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے وہ حبل اللہ المتین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. اور ایک حدیث بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے. حضور ایک دفعہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، تشریف لائے باہر، تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، بھائی اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا کیا مطلب ہوا، اپنے خیالات جو ہیں ایکسچینج کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. تو حضور کے چہرے پر مسرت اور شادمانی اور بشاشت کے آثار ظاہر، آپ چل کر ان کے پاس آئے. آپ نے ایک عجیب سوال کیا، الستم تشہدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب نے کیا کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تینوں باتوں کی گواہی دیتے ہیں. اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی شے قرآن، اور رسول سے تعلق جوڑنے والی شے بھی قرآن ہے. قرآن رسول پر نازل ہے، قرآن شاہد ہے رسول کا اور شاہد رسول ہے قرآن کا، یہ دونوں جو ایک دوسرے کی گواہی دینے والے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن شاہد ہے اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول شاہد ہے اس پر کہ یہ اللہ کے کلام، ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. اچھا دوسرے معنی حبل اللہ سے کیا ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والی رسی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اگر اسی رسی کو مضبوطی سے سب تھام لگے تو آپس میں بھی جڑ جائیں گے نا، اس سے جتنی دوری ہو جائے گی آپس کے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے، ایک مرکز سے وابستہ رہیں گے تو آپس میں بھی جڑے رہیں گے. تو یہ حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہمارے ہاں فرقہ بندی جو ہوئی ہے شدید، اصل سبب قرآن سے دوری ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ قرآن سے دوری ہے جس سے کہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی تکفیر اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا، یہ در حقیقت قرآن سے دوری ہے. علامہ اقبال نے اسے خوب کہا ہے، اب یک آئینی مسلمان زندہ ہست، ایک آئین ہے قرآن جس کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے. پیکر ملت میں قرآن زندہ ہست، ملت کا جو پیکر ہے جسم، یہ جو سوا عرب انسان ہے، ان کی زندگی جیسے میری اور آپ کی زندگی ہے، ان کی زندگی قرآن سے ہے. پیکر ملت، اس کی اجتماعیت، اس کا اتحاد، اس کی یکجہتی، یہ سب قرآن کے ذریعے سے ہے. ماں ہما خاک و گلے آگاہ ہوں، جیسے ہمارا ایک وجود خاکی اور ایک دل ہے اس کے اندر، دل آگاہ جس میں اللہ کی معرفت بھی ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے. تو ہم تو سب خاک کے مانند ہیں، اس امت کا دل آگاہ قرآن ہے. اعتصامش کن کہ حبل اللہ اور، اس کو مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ یہی ہے. اب آئیے میری گفتگو کا دوسرا حصہ، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تفسیر کوئی آسان کام نہیں، ایک ایک لفظ، رحمان کے کیا معنی ہے، رب کے کیا معنی ہے، اللہ کے کیا معنی ہے، اللہ کا لفظ کہاں سے بنا ہے، رحمان کہاں سے ہے، رحیم کہاں سے بنا ہے، ان میں کیا فرق ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ ضخیم کتابیں، مولانا ابو الکلام آزاد نے 250 صفحے بڑے سائز کے لکھے ہیں تفسیر سورہ فاتحہ. لہذا اس کے اوپر تو گفتگو جو ہے اس انداز کی نہیں ہو سکتی، البتہ کچھ موٹی موٹی باتیں. پہلی بات، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت، اسی لیے اس کو کہا گیا ام القرآن، قرآن کی جڑ یا قرآن کی ماں، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، الکافیہ، الشافیہ، کفایت کرنے والی، شفا دینے والی، اس کے بے شمار نام ہیں سورہ فاتحہ. الفاتحہ اس اعتبار سے فتح یفتحوا کہتے کھول دے، تو الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے سورہ فاتحہ سامنے آئے گی، اس اعتبار سے اس کا نام الفاتحہ کھولنے والی، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن. نمبر دو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں مکمل سورت سب سے پہلے یہی نازل ہے، اور گمان غالب یہ کہ پانچویں وحی تھی. پہلی وحی سورہ علق کی پانچ آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری وحی سورہ نون یا قلم کی سات آیات. تیسری وحی سورہ مزمل کی دس آیات. چوتھی وحی سورہ مدثر کی سات آیات. پانچویں وحی سورہ فاتحہ کی سات آیات. وہ سورتیں نہیں ہیں، وہ آیات ہیں. سورہ علق کی ابتدائی آیات، سورہ نون کی ابتدائی آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، بیس آیتوں میں سے دس ہیں. اسی طرح جو مدثر ہے وہ تو 52-53 آیات ہیں، اس میں سے سات ہیں. لیکن یہ کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. نمبر تین یہ کہ یہ اصل دعا ہے جو سکھائی گئی، لیکن قل نہیں کہا گیا. بمقابلہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے نا، کہا کرو، تعوذ کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ، قل اعوذ برب الناس. یہاں قل نہیں ہے، اس کا اصل سبب میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ دعا ہے. اور دعا کے لیے سب سے بڑا لفظ ہے صلات، اور یہ صلات ہماری نماز کا جو ہے جزو لازم ہے. لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اسی کوئی نماز نہیں. اب صلات یہی ہے، ایک حدیث میں آخر میں آپ کو سناؤں گا، وہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس صلات کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. یہ میں بعد میں بیان کروں گا، آخری بات یہی ہوگی آج سورہ فاتحہ کے بارے میں. تو یہ نماز کا جزء لازم ہے، اس کی سات آیات ہے، اور یہ مجمل ہے، سب مانتے ہیں. اگرچہ ایک اختلاف ہے، شواذ جو ہیں اور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ آیت بسم اللہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تو گنتی جو عام ہے اس کے اعتبار سے وہ آٹھ آیتیں بن جائیں گی. لیکن ان کے نزدیک آخری دو آیتیں جو ہیں وہ ایک ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے، تو تعداد پھر سات رہ گئی. سات ہی آیتیں ہیں تعداد کے اعتبار سے، اسی لیے سورہ ہجر میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی ہم نے آپ کو سات بڑی عظیم آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہی 1500 دن میں تازہ کر دی. تو سبب من المثانی والقرآن العظیم، اور یہ بڑا قرآن ہے یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اپنی جگہ مکمل قرآن. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو احناف ہیں ان کے نزدیک آیت بسم اللہ اتنے شامل نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب. اسی لیے نماز میں ہم جب جماعت میں امام جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے جہری طور پر نہیں پڑھتا، الحمد سے شروع کرتا ہے. اہل حدیث اور شواذ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. اس میں جو ہے یہ متفق علیہ ہے کہ آیات کی تعداد سات ہے. اچھا، اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پڑھنی چاہیے یا نہیں سورہ فاتحہ. شواذ کا اور اہل حدیث حضرات کا یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، چاہے امام جو ہے جہری آواز سے پڑھ رہا تب بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، وہ کہے الحمدللہ رب العالمین آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے وہ ہر آیت پر رک کر پڑھتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تاکہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین. آناف کے نزدیک جہری نماز میں اور سری نماز کسی میں بھی سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا، بلکہ امام کی قرآت ہی اس کی خراب ہے. ان کی دلیل کیا ہے کہ اگر کہیں آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں ایک وفد لے کر، تو وفد کا سربراہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ تو نہیں بولتے، خاموش کھڑے رہتے. تو آپ لوگ جو آپ کا امام ہے وہ آپ کا سربراہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، تو آپ نے بھی کوئی ایسے پڑھ لی. تو اس میں البتہ ایک درمیانی رائے ہے، اور وہ ہے امام مالک کی. جو جہری رکعت ہے جس میں امام آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں خود نہ پڑھے، سنے، توجہ لگا کر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خود خاموش رہو اور اسے سنو. لیکن جب سری نماز ہے وہ بھی یہ چپکے چپکے پڑھ رہا اپنے دل میں آ بھی پڑے. لیکن اس میں بھی میں پھر کہوں گا کہ اس میں ایک دوسرے کی تکفیر, ایک دوسرے کی نماز نہیں ہوئی, تمہاری کوئی نماز نہیں ہے, تم غلط کام, اس کے لیے اس سے بچنا چاہیے. مسلک ہے مختلف, اس کے مطابق جو آپ کا مسلک ہے آپ عمل کریں. اچھا اب آئیے جو میں نے کہا تھا یہ دعا ہے, لیکن قل وغیرہ اس میں نہیں ہے. اس کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ اس کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں ایمان کا ایسا اظہار ہے کہ گویا کہ فطرت انسانی کچھ باتوں کو تو خود مانتی ہے, اگر فطرت سلیم ہو, عقل سلیم ہو, تو انسان خدا کو بھی پہچان لے گا, اس کی توحید کو بھی پہچان لے گا, اس کی شان ربوبیت اور شان رحیمیت اور رحمانیت کو بھی پہچان لے گا, یہ بھی پہچان لے گا کہ ایک دن آنا ہے حساب کتاب کا اور جزا و سزا کا. یہ تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تین آیات, یہ تو گویا کہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہے. خود انسان اگر وہ صاحب عقل ہے, صاحب فطرت ہے, اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو, نیچر پولیوٹ نہ ہو گئی ہو, نیچر اپنی اصل حقیقت پر برقرار ہو, فطرت انپولیوٹڈ نیچر, تو وہ خود ان چیزوں سے پہنچ جائے گا. جس کی بہت بڑی مثال قرآن مجید میں حکیم لقمان ہے, وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے, لیکن توحید معاد اس تک وہ پہنچ گئے تھے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, شرک نہیں کرنا چاہیے, اس تک وہ پہنچ گئے تھے. تو پہلی تین آیات میں تو گویا کہ فطرت انسانی کی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ انسان اگر اپنی فطرت کی رہنمائی میں عقل سے کام لے گا تو یہاں خود پہنچ جائے گا. دوسرے حصے میں ایک آیت ہے, یہ اب قول و قرار ہے بندے اور اللہ کے درمیان, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ ماضی کے بعد حال اور مستقبل دونوں جو فعل مضارع ہوتا ہے عربی زبان میں اور فارسی میں بھی, اس میں حال اور مستقبل دونوں, اس لیے میں نے کیا ترجمہ کیا, ایاک نعبد, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, بھائی یا کہ نستعین, اور تیری ہی تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد تیسرا حصہ آتا ہے, یہ اب دعا واضح طور پر ہو رہی ہے. پہلے تو حمد و ثنا ہو گئی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پھر قول و قرار ہو گیا دو فریقوں کے مابین, بندے اور رب کے درمیان. یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آ کر گفتگو کر رہی ہے, معاہدہ کر رہی ہے, یہ میثاق ہے, اور میثاق دو فریقوں کو جوڑ دیتا ہے. آپ نے معاہدہ کیا, دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوا, وہ جڑ گئے, دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا, دو جماعتوں کے درمیان معاہدہ ہوا, تو میثاق تو جوڑنے والی چیز, باندھنے والی چیز. اور اس کے بعد پھر دعا جو ہے اصل مدعا کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. ہدایت سے مراد نظری بھی ہے اور ہدایت سے مراد عملی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کل تعریفیں اللہ کے لیے, یہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے, اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہے کہ الرحمن الرحیم, اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین, جزا و سزا کا دن آئے گا اور حساب کتاب ہوگا, جواب طلبی ہوگی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہو گئے. وَإِنَّ آلَ جَنَّتُ لَبَدَا أَوْلَ نَارُ لَبَدَا, تو ایک ہدایت پر تو ہے نا, پھر اس نے یہ عہد بھی کر لیا, یا تنابد ہو یا تنسائی, یہ عہد بھی ہو گیا. اب کون سی ہدایت رہ گئی ہے جو وہ بات رہا, بڑا اہم نقطہ ہو کی ہے. اصل میں انسان کی عقل اور فطرت جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے سوال کرنے پر مجبور ہے, وہ عملی زندگی میں خاص طور پر اجتماعیت کے جو مسائل ہیں ان میں عقل انسانی کام نہیں کر سکتی. انسان کی فطرت میں نیکی بدی ہے, الحمہ فجورہا و تقواہا, یہ بتانے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ نیکی ہے, جھوٹ بولنا برائی ہے اور سچ بولنا اچھا, انسان جانتا ہے نیکی اور بدی کا شعور اس کے اندر ہے الہامی طور پر. ہاں لیکن جب معاشرے کے اندر عورت کا مقام کیا ہو, مرد کا مقام کیا ہو, شوہر اور بیوی کے اندر حقوق و اختیارات کی کیا تفصیل, یہ مسئلہ لا یحل ہے, یہ انسان حل کر ہی نہیں سکتا, وہ کسی بات ہے. انسان یا مرد ہے یا عورت ہے, مرد اپنے احساسات سے واقف ہے، عورت کے احساسات سے جانتا ہی نہیں. وہ سوچے گا تو اپنی پسند کا نظام بنائے گا، اپنی مصلحتوں کو دیکھے گا، عورت اپنی مصلحتوں کو دیکھے گی. وہ اپنے احساسات کو جانتی ہے، مرد کے احساسات سے واقف ہی نہیں. وہ کیسے بنا سکتے ہیں معتدل عادلانہ نظام؟ کیسے بنائیں گے؟ وہ بنا سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا. مرد میں میں نے کیا رکھا ہے، عورت میں کیا رکھا ہے، مرد کے احساسات کیا ہیں، عورت کے احساسات کیا ہیں، اسی میں طے کر دیا عورت کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں. گویا کہ اس نظام کے ضمن میں ہم محتاج ہیں اللہ سے ہدایت طلب کرنے کی. اسی طرح ایک ہے اجتماعی نظام، حکومت ریاست، اور ایک ہے عوام، عام شہری. حکومت کے اختیارات کتنے ہونے چاہیے اور عام شہریوں کو آزادی کتنی ہونی چاہیے؟ یا تو حکومت ٹوٹلیٹیرین ہو جاتی ہے، وہ ڈکٹیٹرانہ ہو جاتی ہے، عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. جیسے کہ یو ایس ایس آر میں کیا تھا، سارا معاملہ کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، عام آدمی کے پاس کوئی حق نہیں، نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی اختیار ہے، رائٹ آف ایکسپریشن نہیں، رائٹ آف میٹنگ نہیں، رائٹ آف آرگنائزیشن نہیں، نہ کوئی تنظیم بنا سکتے ہیں، نہ کوئی اپنا اظہار خیال کر سکتے، کچھ نہیں. وہ ٹوٹلیٹیرین نظام بن گیا. یا پھر کوئی جمہوری نظام بنا تو ایسا مادر صدر آزاد کہ دو مردوں کی شادی کر رہے ہیں، ایک ان میں سے شوہر ہے اور ایک بیوی ہے. یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، کئی ملکوں میں ہے، آفیشلی لیگلی ریکگنائز کہ یہ مرد جو ہے یہ شوہر ہے، یہ مرد جو ہے یہ بیوی ہے، یا یہ عورت شوہر ہے اور یہ عورت بیوی ہے. لیسبیئنز میں اور ہوموسیکسول وہ جو گیز ہے ان میں شادیاں ہو رہی ہیں. تو اب یہ کیا ہے، اختیار کتنا ہو، پابندی کتنی ہو، یہ بھی اللہ ہی طے کر سکتا ہے، یہ انسان کے بس کا ہو نہیں. یا ٹوٹلیٹیرینزم آ جائے گا کہ عوام کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار حکومت کے ہاتھ میں، اور یا عوام جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو جائے گی، انارکی ہوگی، کیاؤس ہوگی. اسی طرح سرمائے اور محنت کے درمیان جو بھی کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے، اس میں جو نفع ہو رہا ہے، اس کا کتنا حصہ محنت کا ہونا چاہیے، کتنا سرمائے کا. 10,000 آدمی کام کر رہا ہے مل کے اندر، بہت بڑی کپڑے کی مل ہے، کیپٹلسٹ اس کے مالک ہیں. اب جو نفع ہو رہا ہے اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ مزدور کا ہے، کارکن کا ہے، اور کتنا حصہ اس کے مالکوں کا ہے، کون طے کرے؟ مزدور تو اپنے لیے چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ہو، مراعات زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہماری ویجز زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے سرمایہ دار نہیں دے سکتا. پھر سرمایہ دار چاہے گا زیادہ سے زیادہ میں ہڑپ کر جاؤں، ان سے تو میں کم سے کم کے اوپر کام دوں، اور وہ کہہ دے گا اگر کام نہیں کرنا جاؤ، میں اپنا کارخانہ بند کرتا ہوں، دبا ہو جاؤ. اب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ مزدور جو ہے اگر چند دن ان کے اوپر گزر گئے کہ مزدوری نہ ملی تو بچہ فاقے بنے گا، اور یہ اگر کارخانہ بند کیے رکھتا مہینے بھر بھی تو اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اتنا فاضل سرمایہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں. لہذا یہاں بھی مزدور کا حق کیا ہو، اور اسے عادل کیسے ملے، انصاف کیسے ملے، اور سرمایہ کا حق کیا ہو، کہ یہ بھی نہ ہو کہ سرمایہ کو کوئی بھی حق نہ دیا جائے. یہ نظام ہے پیچیدہ ترین شے، اور آج کی دنیا میں خاص طور پر اصل میں انسان جو ہے جس تلاش میں ہے وہ ایک عادلانہ اجتماعی نظام ہے. نیکی کی تعلیم تو سارے مذاہب نے دی ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کہ کہتا ہمیں جھوٹ بولو، نہیں جھوٹ مت بولو، سچ بولو. کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا کہ وعدہ پورا کرنا نہیں چاہیے، ہر ایک یہ کہے گا وعدہ پورا کرنا چاہیے. کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتا انسانوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، والدین کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، کوئی نہیں کہے گا. تو بنیادی انسانی اخلاقیات یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. اللہ کی الہیت، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. جزا و سزا کا معاملہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. پھر وہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے، تو یہ بھی فطرت انسانی کے مطابق ہے. لیکن جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر مانگنا، اے اللہ تو ہی ہمارے اجتماعی مسائل کا جو حل ہے، جو عادلانہ نظام ہے، منصفانہ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں دولت جو ہے مرکوز ہوتی چلی جائے، دولت مندوں کے درمیان رچ جو ہے ریٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں، امیر جو ہے اور امیر تر ہو رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، پاورٹی لائن سے نیچے جو ہے پرسنٹیج ہماری آبادی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ 39 خاندان وہ ہیں کہ جو پورے ملک کے دولت کے اوپر قابض ہیں. یہ نظام تو بڑا ظالمانہ ہے، استبدادی ہے، یہ نظام استحصالی ہے، ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو فاقے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک باپ نے اپنے چار بچوں سمیت اپنے آپ کو جلا لیا ہے، اس لیے کہ کام نہیں ہے، بے روزگار ہے، کہاں سے کھلائے، کہاں سے بچوں کے لیے پرورش کا بندوبست کریں۔ ہمارے ہاں کس طریقے سے اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر خودکشیاں کتنی ہو رہی ہیں اس افلاس کی وجہ سے، کوئی ان کی ضمانت دینے والا نہیں۔ اسلامی ریاست میں ریاست کے ذمے ہر شہری کی بنیادی ضروریات ہیں، لیکن یہاں تو ہے ہی کسی کی ذمہ داری نہیں، کوئی مسئول نہیں، مرتے تو مر جانے دو، مچھر مر جاتے ہیں، مکھیاں مر جاتی ہیں، ایسے انسان مر جاتے ہیں، کیا ہے ان کی کوئی حیثیت کیا ہے، یہ مچھروں مکھیوں کے بارے میں۔ اس نظام کی بجائے عادلانہ نظام وہ ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، معتدل راستہ، اسے صراط السوی بھی کہا گیا، جیسے خط اجتماع ہے وہ ہماری زمین کو بالکل برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ صراط السوی، یہ درمیانی راستہ، عین بیچ کا راستہ، کسی کی طرف داری نہ ہو، کسی کا حق مجروع نہ ہو، سب کو عدل ملے، انصاف ملے، یہ ہے جس کی درخواست کرتا ہے انسان۔ اور پھر اس کے لیے اسی دعا کی مزید وضاحت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تم ان سے راضی رہا ہے، ان پر تیرا انعام و اکرام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو تیرے غضب کا نشانہ بنے نہ وہ گمراہ ہو۔ اس میں جو ہے عام طور پر مفسرین میں سے ملے گا کہ جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے وہ یہود ہیں، جو جان بوجھ کر اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں، اللہ کا راستہ موجود تھا ان کے پاس اور انہوں نے کھو دیا، اسی لیے وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کا شکار، تو مغضوب علیہم سے وہ مراد ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ، انہوں نے بدنیتی کے تحت نہیں حضرت عیسیٰ کی محبت کے اندر غلو کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں حضور کی محبت میں غلو کر کے جو نعت خواں ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں حضور کو پہنچا دیتے ہیں، یہ حلول کا عقیدہ، انکارنیشن، گاڈ انکارنیشن، جیسے عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو آ رہا ہے، ایک یہ کہ وہ گاڈ انکارنیٹ تھے، خدا ہی نے مکمل مجسم خدا نے عیسیٰ کا لبادہ اوڑھ لیا، عیسیٰ کی شکل اختیار کر، اور ایک وہ تصویر سے اب تصویر سے وہ گاڈ انکارنیٹ کا تصور اب بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ الوہیت تین حصوں میں تقسیم ہے، گاڈ از فادر، گاڈ از سن، اور پہلے اس میں تیسری جو تھی حضرت مریم شامل کی جاتی تھی، لیکن اب روح القدس کو شامل کرتے، لیکن نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کون ہے؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا، جو کہ نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ وہ تیرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اب یہاں پر میں چاہتا ہوں آخری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہو گئی، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی مثلین، میں نے صلاۃ کو یا نماز کو یا سورہ فاتحہ کو، اس لیے کہ صلاۃ سورہ فاتحہ ہی ہے اصل، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ، اسی سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے، جو احناف کا جو ہے موقع وہی صحیح ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی مثلین، میں نے صلات یا نماز یا سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد کچھلی حضور فرما رہے ہیں، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے، واذا یقول العبد الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے، اسمع علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ واذا یقول العبد مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ تین آیتیں اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں، اور نوٹ کیجئے، تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ بنتا ہے، آیتیں تین ہیں، جملہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جو یوم دین کا مالک ہے. یہ ایک ہی جملہ ہوا نا. اب دوسری آیت جب آتی ہے، دوسرا حصہ، چوتھی آیت درمیانی، یہ عجیب ہے کہ ایک آیت میں دو جملے ہیں. یاد نہ بنو مکمل جملہ ہو گیا. یہ جملہ فعلیہ ہے خبریہ، وہ جملہ اسمیہ ہے خبریہ. جملہ فعلیہ یاد نہ بنو، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. اور دوسرا جملہ وہی یا نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ گویا کہ عہد ہے، قول و قرار ہے بندے کے اور رب کے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے، تین آیتیں ایک جملہ بن گئی. ہمیں سیدھے راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر تیرا غضب ہوا. ایک ہی جملہ ایک ہے، گرامر کی نہیں، آیتیں تین. اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کیا کہتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے؟ ھذا لعبدی ولے اب بھی ماتا، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی میں نے دی. اور اسی کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو لوگ ہدایت کے طالب ہیں ان کے لیے ہماری یہ ہدایت موجود ہے. اس سے فائدہ اٹھائے. میں نے اسے ایک ترازو کی شکل میں بھی اس کے آیات کو لکھوایا تھا. ساڑھے تین آیات ایک طرف ہے اور ساڑھے تین آیات ایک طرف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان جو واو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گویا کہ وہ مٹھ ہے ترازو کی، جہاں سے پکڑا ہے. اور یہ جو ڈنڈی ہے اس کا ایک ہاتھ کیا ہے؟ ایاک نعبد، دوسرا کیا ہے؟ ایاک نستعین. اور یہ ایاک نعبد، اس کے نیچے جو پلڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پلڑا جو ہے ہمیشہ تین ڈوریوں سے بندھا ہوتا ہے. اوپر کی جو بھی ڈنڈی ہے اس سے تین ڈوریوں سے، وہ تین آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. حمد و ثنا کے بعد اللہ کی عبادت کا اقرار اور قول و قرار. اب دوسرا بازو دیکھیے، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے. اور وہ مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر تین آیتیں، ترازو کا دوسرا پلڑا اور اس کی بھی تین ڈوریاں ہیں. یہ ہے وہ کیفیت کہ اگر اس سورہ فاتحہ کو اپنے شعور کی گہرائی، اپنے قلب کی گہرائی، پورے فہم کے ساتھ ادا کیا جائے تو ہر آیت کے ساتھ اللہ کا جواب آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد علی عبدی، الرحمن الرحیم، اسماء علیہ عبدی، مالک یوم الدین، مجد علی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا ما بینی و بین عبدی. یہ بیان انہوں نے نہیں کیا تھا. چوتھی آیت پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کیونکہ بن گیا انسان اللہ کے ساتھ، تیری ہی بندگی کروں گا، تجھی سے مدد مانگا، کسی اور سے مدد نہیں مانگا. اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اس سورہ فاتحہ کا انداز. یہ دعا ہے، عظیم ترین دعا ہے، لیکن اسلوب کیا ہے؟ پہلے فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ایک سٹیٹمنٹ کی شکل میں لایا گیا، اس کا تقاضا ایک معاہدہ ہے، میثاق ہے. اور اس کے بعد جو طلب کرنے کی شے ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کی خاص طور پر انفرادی سطح پر بھی ہدایت درکار ہے، لیکن اجتماعی نظام کے اندر جو ہے ذرا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے ترازو کا معاملہ تو بہت دور بات نکل جاتی ہے. پھر ناانصافی ہے، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ڈپریشن ہے اور ڈسکریمنیشن ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس صراط مستقیم سے ہٹنے کی وجہ سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الحکیم.